السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز 30 سورہ نمبر 104 سورۃ الہمزہ مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک نظر. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے, جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا, ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی. وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی, اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. ایک اور ترجمہ دیکھیے. شروع اللہ کے نام سے. ہر تانا زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے, جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا یا کام آئے گا, ہرگز نہیں. وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا. اور آپ کیا جانے کہ وہ کیا ہے چکنا چور کر دینے والی؟ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک چڑھ جائے گی. وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی, جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ویل, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے, صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ویل جہنم کے ناموں میں ایک نام ہے, بلکہ جہنم کا ایک گڑھا ہے جسے ویل کہا جاتا ہے, جو اور بھی ورسٹ جگہ ہوگی. یعنی جہنم تو ہوگی ہوگی ایسی جگہ جو ناقابل برداشت ہوگی انسان کے لیے, لیکن ویل ایک ایسی گھاٹی ہے, ایک ایسی جگہ ہے جو اور زیادہ سخت قسم کی ہوگی. اور عربی زبان میں یہ جملہ تباہی, بربادی اور بددعائیا جملے کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ تباہی ہو ہر اس شخص کے لیے. تو ہر اس شخص کس شخص کے لیے تباہی ہے؟ یا تو وہ جہنم کی گھاٹی اس کا مقدر اور ٹھکانہ ہو سکتی ہے, یا اس کے لیے تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے. ہمزۃ اللمزہ, یہ جو الفاظ ہیں ہمزۃ اللمزہ, جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ یعنی جو دو الفاظ ایک ساتھ ردیف کے طور پر آتے ہیں, ہم معنی ہوتے ہیں, ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن ایک ساتھ آتے ہیں, تو یہ بھی ہمز اور لمز معنی کے اعتبار سے اتنے قریب ہیں کہ کبھی دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمز کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ ہمز یا لمز, اگر دونوں دیکھا جائے تو یہ چونکہ دونوں لفظ ساتھ میں آئے ہیں, کسی کی تحقیر کرنا, تذلیل کرنا, جیسے کسی شخص کی عادت ہو جائے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی تحقیر کرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے, دوسروں کو رسوا کرتا ہے, دوسروں پر انگلیاں اٹھاتا ہے, دوسروں کو اشاروں سے, چاہے تو آنکھ کے اشارے ہو چاہے تو ہاتھ کے اشارے ہو, کچھ تانے دیتا ہے یا کچھ نہ کچھ کسی کی ذات کی تحقیر کرتا ہے یا کسی میں کیڑے نکالتا ہے. اور صرف پیٹ پیچھے ہی نہیں کرتا, بلکہ منہ پر بھی بعض اوقات وہ تانے دیتا رہتا ہے یا کچھ برے باتیں کرتا رہتا ہے یا برائیاں کرتا رہتا ہے, یہ چغلیاں لگائی بجھائی ساری چیزیں اس میں آ جائے گی, لوگوں کو لڑوانا, پھوٹ ڈلوانا, آپس میں بدگمانیاں پیدا کرنا, لوگوں کے برے برے نام رکھنا, ان پر تان و تشنی کرنا, چوٹیں کرنا, ان کو عیب لگانا, سارے کے سارے معنی اس میں آ جائیں گے. اور عربی کی جو ڈکشنری ہے اس میں ہمزہ یا ہمز جو معنی میں آتا ہے, کسی شخص کی کسی حرکت, کام یا بات پر تان و تشنی کرنا, چاہے وہ کام یا تان یا تانا تشنی سامنے والا اس کے قابل ہو یا نہ ہو, یعنی اس کے اندر وہ برائی نہ بھی ہو تب بھی سامنے والے کو تان کا نشانہ بناتے رہنا. اور یہ چاہے زبان سے کی جائے چاہے آنکھ کے اشارے سے کی جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خواتین کی جو عادت ہوتی ہے, کوئی شادی ہے, کوئی محفل ہے, کوئی مجلس ہے, اب وہاں کوئی تیار ہو کر آتا ہے, مثال کے طور پر کسی نے, کوئی ایجڈ پرسن ہے سمجھے, کیونکہ ہمارے ایک کانسیپٹ بنا لے گئے کہ جو ایجڈ پرسن ہے وہ اچھے کپڑے نہیں پہنے گا، اچھے سے تیار نہیں ہوگا، اور اگر اس نے میک اپ کر لیا، لپسٹک وغیرہ لگا لی تو ارے اللہ، بس اس کو تو اتنا نشانہ بنا لیا جائے گا۔ تو کہتے ہیں بوڑھی گھوڑی لال لگام، اس طرح کے جملے، دیکھو عمر تو دیکھو اپنی، قبر میں پاؤں لٹکائے ہیں اور میک اپ کرنے چلے ہیں، یا انہوں نے رنگ کون سا پہن لیا ہے، یا پھر آپس میں بیٹھے بیٹھے سبھی آپس میں اشارے کرتے ہیں۔ کوئی اگر آیا شادی میں، داخل ہوا ہال میں، اور اب ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے، سمجھے چاہے وہ کزنس ہو، سسٹرز ہو، یا جو بھی ہوں، اب دیکھیں کیسے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ان کے، ایک آنکھ کے اشارے سے بتا کے دیکھو ادھر دیکھو، پھر سارے لوگ ادھر دیکھیں گے، پھر اس کے اوپر جو مزاق بنے گا کہ اچھا دیکھو کیا پہن لیا ہے، کیسے ہو لیا ہے، کیسے، اس طرح کی باتیں۔ تو اب وہ سامنے والے میں ہو یا نہ ہو، تو آنکھوں کا اشارہ اور لمز کے معنی ہوتے ہیں عیب تلاش کرتے رہنا، یا اس ٹوہ میں رہنا کہ اس کا کوئی ایسا کمزور پہلو ہاتھ آ جائے کہ جس کی بنا پر اس کو نشانہ بنایا جائے۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ دوسروں پر تان کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، یعنی ان کا موضوع گفتگو ہی دوسروں کی برائیاں ہوتا ہے، کوئی اور ان کے پاس ٹاپک نہیں ہوتا۔ اور یہ بات خواتین میں کیا مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں، بلکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مردوں میں نہیں پائی جاتی، دونوں میں پائی جاتی ہے، لیکن خواتین میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ، جیسے اب ہم جن کا دینی سرکل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد نہیں ہے تو باہر بھی نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ الحمدللہ جو دین کو سمجھتے ہیں، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کا موضوع گفتگو کچھ اور ہوتا ہے الحمدللہ، ان کا ڈسکشن قرآن ہی ہوتا ہے، ان کا ٹاپک سینٹر ٹاپک یا حدیث ہوتا ہے، یا اچھی باتیں ہوتی ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کے پاس زندگی کا کوئی ایم، کوئی نصب العین نہیں ہے، ان کا موضوع گفتگو صرف اور صرف کوئی تھرڈ پرسن، تھرڈ پارٹی، یا سسرال، یا پھر رشتے دار، وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایکچولی ایک مسلمان، ایک مومن کیا بھلا ایسا کر سکتا ہے، کسی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ اس طرح سے ہم سب جانتے ہیں، غیبت کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر کہا گیا، اس کو بھی قرآن میں کہا گیا، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسکالرز کہا کرتے تھے، جیسے کسی ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو آ کر بتایا کہ فلاں فلاں شخص آپ کی برائیاں کر رہا تھا، تو انہوں نے ایک تھال، جو بڑا سا، جو ایک کیا کہیں گے، جس میں کچھ گفٹ وغیرہ رکھ کے بھیجے جاتے، جسے ہم ٹرے استعمال کرتے ہیں آج لفظ، تو پہلے زمانے میں گول ہوتے تھے وہ تھال، انہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں رکھ کے تحفتاً بھجوا دی کہ تم نے اپنی برائیاں میرے حوالے کر، میری برائیاں تم نے خود لے لی اور اپنی اچھائیاں میرے حوالے کر دی۔ یعنی غیبت کیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ حق لے کر دیا جائے گا دوسروں کو، آپ کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی اور ان کی برائیاں آپ کو دے دی جائے گی، اللہ نہ کرے۔ آپ سوچیں کہ نیکی کمانا کتنا مشکل کام ہے آج کے دور میں، آج کے دور میں ہر نیک کام، ہر ذکر و اذکار، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، نماز ہو، اچھے کام ہو، گڈ ڈیڈس ہوں، انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اتنے ٹیمپٹیشن سے آج ہم دیکھتے ہیں، آپ کو اتنا اٹریکٹ کر دیا گیا ہے، اتنی گلیمرس لائف بتائی جا رہی ہے، ایکچولی سوشل میڈیا کی وجہ سے، فیس بک، ٹویٹر، جو بھی انسٹاگرام ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے آپ اتنے زیادہ دنیا میں اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے لیے آج نیکی کے لیے وقت نکالنا ہی مشکل ہے۔ اور ایسے میں اگر آپ نیکیاں کر رہے ہیں اور اس میں پھر غیبت کر لیتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اتنی محنت سے کمائی گئی نیکی آپ اٹھا کر دسترخوان میں سجا کر دوسروں کو دے رہے ہیں، پھر تو کیوں ہم تھرڈ پرسن کی بات ہی کیوں کریں ہم؟ میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہم نے کوئی تھرڈ پرسن کا ذکر نکالنا ہی نہیں چاہیے، یہ کہہ کر بھی نہیں کہ ہائے بیچاری، تم نے سنا اس کے بارے میں، بیچاری کتنا ظلم ہوا ہے، لیکن وہ بیچاری اور ظلم کہہ کر ہم تھرڈ پرسن کی باتیں کر کے پھر اور غیبت کرتے چلے جاتے ہیں، نہیں کریں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو اتنی ہی ہمدردی اس تھرڈ پرسن سے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہونے والے ظلم کو دور کرے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم چاہے محفل میں بیٹھے ہوں، مجلس میں بیٹھے ہوں، تنہائی میں بیٹھے ہوں، گھر کے لوگ ہوں، کسی تھرڈ پارٹی یا تھرڈ پرسن کا ذکر ضرور کریں گے ہم۔ تو یہ جو ویل جس کے لیے تباہی ہے، وہ کون پرسن ہے؟ ہومزۃ اللمزہ، جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے اور منہ در منہ بھی کرتا ہے، تانے دیتا ہے منہ پر اور پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ ہاں آپ تو ملتے ہی نہیں، آپ تو بڑے لوگ بن گئے ہیں بھائی، ہم آپ کہاں ملیں گے، کدھر تھے آپ تو، آپ تو مل، مطلب اتنی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، بہت ہی تنزیہ باتیں۔ کیوں ایسی باتیں کر کے لوگوں کا دل دکھایا جائے؟ آپ کیا جانتے ہیں کہ سامنے والا کتنا بزی تھا بےچارا، کیا اس کی مجبوری تھی، کیا اس کے مسائل تھے، آپ جانتے نہیں ہیں۔ لہٰذا کسی سے بھی ملے تو تنزیہ باتیں نہ کریں۔ میں تو ہمیشہ اپنے کچھ قریبی لوگوں کو بھی ہمیشہ یہ مشورہ دیتے رہتی ہوں کہ آپ کسی سے شکایت کریے ہی مت، کیونکہ شکایت کا زمانہ ہی نہیں ہے. آپ نہیں کسی کو فورس کر سکتے کہ کوئی آپ سے ملے، آپ سے بات کرے. سامنے والا اگر آپ سے مل رہا ہے تو الحمدللہ فبیحہ، بہت اچھی خوشی کی بات ہے. اگر وہ نہیں ملنا چاہ رہا آپ سے تو آپ شکایت کر کے زبردستی اور اپنے اور ان کے تعلقات کیوں خراب کر رہے ہیں؟ مت کریں شکایت، نہ کریں طنز. بس جب بھی بات کریں اچھے سے بات کریں، کیسے ہیں، خیریت ہے الحمدللہ. اگر ہم سے دیر ہو گئی فون کرنے میں تو بھی ہم معافی چاہتے ہیں، وقت نہیں مل سکا ہم سے، ہم کو، ہم نے اس لیے فون نہیں کیا تھا. بس خیر خیریت دریافت کر لیں، اچھی باتیں کر لیں، کیوں شکایتوں میں وقت ضائع کریں؟ زندگی ملی ہی اتنی کم ہے ہم کو. تو یہ جو ویل کا لفظ، اس پر بھی غور کریے آپ. اور لکلی، ہر ایک کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، اور وہ کوئی بھی ہو، کوئی کتنا بھی نیک پرسن ہو، کوئی کتنا بھی متقی ہو، لیکن اگر اس نے کسی کی برائی کر لیا تو گیا ہو کام سے. تو ہمزۃ اللمزہ، تو ہمزہ اور لمزہ کے معنی آپ سمجھ لیں کہ زبان سے کوئی برائی کرنا، یا آنکھ سے اشارہ کرنا، تانے دینا، یا پھر کچھ بھی ایسی باتیں کرنا جو سامنے والے کو ہرٹ کرے، سامنے والے کا دل دکھا دے. اور سامنے والا پھر یہ بھی ہے کہ اس قابل ہو یا نہ ہو، یعنی ہو سکتا ہے سامنے والے میں وہ برائی نہ بھی ہو لیکن آپ کے دل کا کینہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کی برائی پر مجبور کر رہا ہو، اور ہو سکتا ہے سامنے والے میں وہ برائی نہ ہو. تو بہرحال، یا پھر اس انتظار میں رہنے کے کب موقع ملے اور آپ اس کی برائیاں کریں، یا اس انتظار میں رہنے کے کب اس سے برائی ہو اور آپ اس کی برائی کو پھر مشہور کر دیں. تو بہرحال، یہاں تو تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے کفار مکہ پلاننگ کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، جو بھی کچھ کرتے تھے، لیکن ایکچولی یہاں پر عام لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ہر وہ شخص، لکلی، جو تان اور تشنی کرتا ہے، جو اشاروں سے برا بھلا کہتا ہے، جو بغیبت کرتا ہے، جو بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، جو بھی برے کام کرتا ہے، دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، دوسروں کو ان کے انسلٹ کرتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، تو بس اس کے لیے تباہی ہے. اور پھر اس میں اور کیا خرابی پائی جاتی ہے؟ اگلی جو خرابی بتائی جا رہی ہے کہ الذی جمع مالا وعددہ، کہ وہ مال بھی جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو گن گن کر بھی رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا؟ ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالی رحم فرمائے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مال کو جمع کر کر کے رکھنا اور گن گن کر رکھنا، یہ بھی ایک ورسٹ قسم کی عادت ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے اسلام میں. ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کنجوس جو دوسروں پر خرچ نہیں کرتا، اور ایک ہوتا ہے بخیل جو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتا. اور اسی لیے قرآن میں ایک بہت ہی بہترین لفظ ہے کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو اپنے نفس کی تنگی سے، بخیلی سے بچا لیا گیا، وہی فلاح پا گیا. سبحان اللہ. تو یہ جو بخیلی ہے اصل میں، مال گن گن کر جمع کر کر کے رکھنا، یہ بخیلی انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرواتی ہے. اور جو یہ بخیلی سے بچ گیا، جو یہ دل کی تنگی سے بچ گیا، سمجھ لیجئے کہ وہ فلاح پا گیا. اور ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا دین ہمیں مال جمع کر کر کے گن گن کا رکھنا نہیں سکھاتا، بلکہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں، تم اسے دوسروں پر خرچ کرو، ضرورت مندوں پر خرچ کرو. کیونکہ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ رزقناہم کا لفظ آتا ہے ہمیشہ قرآن میں، کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو رزق کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف گئی ہے، کہ دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. جب دیا اللہ تعالی نے ہے تو ہم اس کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھلا بتائیے، جب ہم اس کے مالک ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اپنے لیے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس مال میں تو سب کا، للحق کے وسائل والمحروم، ہر ایک کا حق ہے. ایک سائل کا بھی حق ہے، مانگنے والے کا، جو محروم ہے اس کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، سارے لوگوں کا حق ہے اس مال میں. تو ہمارا جو مال ہے صرف ہمارے لیے نہیں ہے وہ، بلکہ سب کے لیے ہے اس میں. تو جمع کر کر کے رکھنا مال کو، یہ کتنی بری عادت ہے جس کے لیے آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور تباہی ایسے شخص کے لیے. اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا جانو، وما ادراک ما الحطمہ، تم جان ہی نہیں سکتے اس کی حقیقت، تم اس کی ہولناکی کو، تم اس کی ہیبت کو سمجھ ہی نہیں کر سکتے، تم ابھی ازیوم نہیں کر سکتے، تم امیجن نہیں کر سکتے، تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، تمہارے ادراک بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ کیسی خطرناک ہوگی وہ آگ، وہ حطمہ کیا ہے، کہ ایکچولی حطمہ جو ہے وہ حتم، توڑنے کچل دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کے ہیں. جہنم کا یہ نام اس لیے بھی رکھا گیا، مفسرین کہتے ہیں کہ جو چیز بھی اس میں پھینکی جائے گی کیونکہ اس میں وہ بہت گہرائی ہوگی اور آگ ہوگی، تو اس وجہ سے اس کو توڑ کر رکھ دے گی. ٹھیک ہے. اور حتیم بھی آپ نے سنا ہوگا نا، حتیم ٹکڑے کو جو کعبۃ اللہ کے سامنے جو ایک چھوٹا سا ایریا ہے اور اس میں گھیرا بنا ہوا ہے، چونکہ تھا وہ کعبۃ اللہ کا حصہ تو ایک ٹکڑا الگ رکھ دیا گیا، ایک ٹکڑا وہ چھوڑ دیا گیا تھا، جگہ چھوڑ دی گئی تھی، ایک حصہ چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ معلوم رہے کہ یہ، کیونکہ ان کے پاس کنسٹرکشن کے لیے چیزیں کم پڑ گئی تھیں، تو ان لوگوں نے کیا کہ اتنا حصہ چھوڑ دیا تھا، تو اس کو حتیم کہتے ہیں. تو حتما چکنا چور کر دینے والی، توڑ دینے والی، یا چورا چورا کر دینے والی، یا ایک حصے کر دینے والی. اور پھر وہ ڈالا جائے گا اسی بھڑکتی ہوئی آگ میں. اور یہ جو لیم بزن کا لفظ آیا ہے نبز عربی زبان میں، بہت ہی حقیر بے وقت چیز کو کہتے ہیں، کہ جس چیز کو ہم بیکار سمجھتے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں نا، یہ پھینک دیتے ہیں. تو اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ دنیا میں جو شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتا تھا، تو اس کو تو حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کی اتنی تحقیر اور تذلیل ہوگی، اس کی کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس کی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے الفاظ کے ذریعے سے ہم کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. کہ اسی لیے دیکھیں دنیا میں تکبر اور بڑائی زیب ہی نہیں دیتی انسان کو، کس منہ سے وہ تکبر اور بڑائی کرتا ہے جبکہ سب کچھ دیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. آج انسان مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن یہ مال و دولت سب دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے کچھ کام نہیں آئے گا یہ کل قیامت میں اگر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے. تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں اس زمانے میں ابو لہب کا خاص معاملہ ہمارے سامنے ہے، کہ وہ لوگ وہ مال جمع کر کر کے رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرے گا، لیکن آپ دیکھیں اس کا مال، اس کے بچے، اس کی اولاد کو اس کے کام نہیں آیا. اور ویسے بھی کسی کا بھی مال کسی کے کام نہیں آتا جب تک اس کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرے. تو یا تو وہ مال جمع کر کر کے اس کو گن گن کے رکھتا ہے، اس میں اتنا بزی ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو موت سے بچا لے گا. یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ مال و دولت ہمیشہ ایک تو پاس میں نہیں رہتے، چلے جاتے ہیں، آتے جاتے آنے جانے والی چیز ہے. دوسرا مال کبھی بھی آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہ ہو. اسی لیے کہا گیا کہ اس کو تو حقارت کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ بھی اتنی خطرناک جگہ جو چکنا چور کر دینے والی ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہے. اور یہاں پر قرآن مجید میں اس مقام کے علاوہ کہیں بھی جہنم کی آگ کو اللہ کی آگ نہیں کہا گیا، اس مقام پر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے. تو اس سے اصل میں اس کی ہولناکی ظاہر کرنا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ دنیا میں جو اپنی دولت پر فخر و غرور میں مبتلا تھے، تکبر میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کس قدر غضب کی نگاہ سے دیکھے گا. یہ کیسے غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے ان کو جو دنیا میں اپنی دولت پر تکبر کرتے ہیں یا اس پر لوگوں کو اس کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر وہ ایسی آگ میں پھینکے جائیں گے جو چکنا چور کر دینے والی ہوگی. اور اس لیے کہا کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ، نار اللہ المقدہ، اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی ہوگی. التی تطلع علی الافئدہ، یعنی وہ کہاں تک پہنچے گی وہ آگ. ویسے تو اس کے معنی اوپر چڑھنے کے بھی ہیں، اوپر پہنچنے کے بھی ہیں، اطلاع پانے کے بھی ہیں، اور افئدہ فواد کی جمع ہے جس کے معنی دل کے ہیں، لیکن یہ لفظ صرف دل کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو سینے کے اندر دھڑکتا ہے، بلکہ اس مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کے شعور اور ادراک، جو اس کے جذبات، اس کے خواہشات، اس کے جو عقائد ہیں، اس کے افکار خیالات ہیں، اس کی نیتوں، اس کے ارادوں کا مقام ہے اصل میں. کیونکہ دل میں کیا ہوتا ہے، یہی تو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ساری جو نیتیں ہیں، جو ہمارے ارادے ہیں، ہمارا عقائد ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہمارا شعور، سب کچھ دل میں رہتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان نے جو جو برے برے خیالات اپنے دل کے اندر پال رکھے تھے، جو اس کے برے عقائد تھے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رب ماننا، نعوذ باللہ، شرک کرنا، یا اس کے خیالات، یا اس کے جذبات، یا جو اس کی بری نیتیں تھیں، یا جو اس کے ارادے تھے برے ارادے، اس کی وجہ سے یہ آگ ان کے دلوں کو پہنچ جائے گی، ان کے دلوں کو چھو لے گی، اس جگہ تک پہنچ جائے گی. اور یہ دنیا کی آگ کی طرح اندھی آگ نہیں ہوگی کہ جو کہیں پر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے، نہیں، بلکہ یہ آگ تو اسپیشل ان لوگوں تک ہی پہنچے گی جنہوں نے دنیا میں برائی کی تھی، جن کے ارادے ناپاک تھے، جن کی نیتیں خراب تھیں، جن کے عقائد مشرکانہ تھے، جن کی سوچ غلط تھی، ان تک ہی پہنچے گی آگ، ہر ایک کو نہیں جائے گی، بلکہ مجرموں کے لیے ہوگی آگ خاص طور سے، اور مجرموں کو ہی ڈھونڈیں گی آگ، مجرم ہی اس کے مستحق ہوں گے، اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اب آپ سوچیں کہ ہم کو اپنی نیتوں اور ارادوں کو کس قدر پاکیزہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے کہ سوچ بھی اچھی ہونی چاہیے، ارادے بھی اچھے ہوں، اور اسی لیے معاملات آپ دیکھیں کہ جو حدیث سے پتہ چلے کہ کسی شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور ابھی دل میں ہی تھی اس کی نیکی، لیکن اس کو کر نہیں سکا، تو بھی اس کو ایک اجر ضرور مل جائے گا اپنے نیکی کرنے کی نیت کی وجہ سے اس کو۔ اور اگر اس نیکی پر وہ عمل کر لے گا تو اس کو ایک سے لے کر 10 یا 700 گنا تک اس کا اجر بڑھایا جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی ایک شخص نے کسی برائی کا ارادہ کر لیا لیکن اس برائی کو نہیں کر سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اس نے اپنے ارادے سے باز آ گئے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دینے والا انداز، یعنی جو معاملہ ہے ماشاءاللہ، کتنا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحیم و کریم ہے الحمدللہ، کہ وہ صرف عطا کرتا ہے ہمیں، بلا وجہ پکڑتا نہیں ہے ہم کو، اور ہمیں ڈھیل دیتا رہتا ہے، ہمیں موقع اور مہلت دیتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، باز آ جائیں۔ تو وہ آگ بڑی ہی خطرناک ہوگی جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ جو دلوں تک پہنچنے والی بات ہے نا، کیونکہ جب آپ دیکھیں دل ہی جب جل جائے تو یعنی کیا باقی بچے گا انسان کا؟ فواد دل کو کہتے ہیں، تو یہ آگ دلوں تک پہنچے گی، یعنی کوئی چیز پھر باقی نہیں بچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ امد، اماد، یا جو بھی جو کھڑی چیز کو کہتے ہیں، کسی ستون کو کہتے ہیں، اور مجرموں کو جب آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ کوئی دروازہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ذرا سی کرن روشنی کی بھی اندر نہیں جا سکے گی، آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا۔ تو جہنم ایک تو بہت اونچی ہوگی، یا تو جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان پر اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ان اونچے اونچے ستونوں سے مجرموں کو باندھا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مروی ہے کہ اس آگ کے شعلے لمبے ستونوں کی شکل میں اٹھ رہے ہوں گے، یعنی اتنی گہری وہ کھائی ہوگی، گڑھا ہوگا جہنم کا ویل، جس میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے جو تان اور تشنی کرتے تھے، یا برائیاں کرتے تھے اور مال جمع کر کر کے رکھتے تھے، کہ اس کے شعلے اٹھ رہے ہوں گے ستونوں کی طرح۔ اب سوچیے کہ کتنا برا حال ہوگا، اس کی شدت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو جب دل ہی ختم ہو جائے گا، یہ دل ہی جل جائے گا، تو آپ سوچیں کہ کیا باقی بچے گا۔ اور عربی زبان میں یہاں جو آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو ملتا ہے، جو فواد کا معنی جو آیا ہے، اس کے لیے بہت ڈکشنری میں اس کے لیے بہت گہرے معنی آئے ہیں۔ فواد اللحم کہتے ہیں گوشت کو بھوننا، اور لحم فعید بھونا ہوا گوشت۔ ابن الفارس کی جو ڈکشنری ہے اس میں ان کے نزدیک وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ گرمی اور شدید حرارت پر دلالت کرتا ہے، اور فواد سے مراد دل کا وہ حصہ جو انسان کے جذبات، اس کی شدت، اس کی تاثیر سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی آگ جو ہے، بھڑکائی ہوئی آگ، دل کے اس حصے پر پہنچے گی جو جذبات کا مرکز ہے، جس میں انسان کے جو خواہشات ہیں، یقین ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، جس میں انسان کو مال جمع کرنے کا جذبہ اسی جگہ ہوتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے کی باتیں بھی وہیں ہوتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، لوگوں کو برا بولنا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ تو یہ آگ اس کے جذبات کو اور دل کے اس حصے کو بھون کر رکھ دے گی، یعنی جب ان کے اوپر، یعنی جب آگ دلوں تک پہنچ جائے گی اور ان کو بھون کر رکھ دے گی، اور اوپر سے اونچے ستونوں سے گھرے ہوئے ہوں گے وہ لوگ، یا ان کے اوپر ڈھانک دیے جائیں گے، ڈھکن ڈھانک دیا جائے گا، منہ بند کر دیا جائے گا اندر ڈال کر، اور کوئی سوراخ تک باقی نہ رہنے دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ کیا حال ہوگا۔ مجھے ہمیشہ جب بھی یہ سورہ پڑھو تو پتہ نہیں کیوں ہمیشہ پریشر کوکر ہی ذہن میں آتا ہے، کیونکہ پریشر کوکر، آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پائے ہیں، ابھی قربانی سے سب لوگ گزرے ہوں گے اور سب نے اپنے گھر میں ضرور پائے بھی بنائے ہوں گے۔ اب دیکھیں، پہلے زمانے میں جب کوکر نہیں تھے تو ہمارے نانی کہا کرتے تھے کہ رات میں عشاء کے وقت وہ پائے چڑھا دیتے تھے اور فجر تک وہ پائے چولہے پر گلتے رہتے تھے، یعنی 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگتے تھے پائے گلنے کے لیے۔ بکرے کے پائے میں نہیں کہہ رہی ہوں، آپ کسی بڑے جانور کے پائے کو ایزیوم کر لیجئے کیونکہ وہ بہت سخت ہوتے ہیں۔ لیکن جب سے پریشر کوکر آیا، آپ دیکھیں کہ ایک یا ڈیڑھ گھنٹے میں پائے گل جاتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں پائے گل جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو وہ لوگ عشاء سے لے کر فجر تک پتیلی چڑھا دیتے تھے چولہے پر اور وہ صبح تک گلتے رہتے تھے۔ تو جب آپ پریشر کوکر بند کرتے ہیں تو کتنی بھی سخت چیز ہے، آپ دیکھیں کتنے چند گھنٹوں میں یا چند منٹوں میں وہ کیسے ہو جاتی ہے، کتنی تیز بھاپ ہوتی ہے جب آپ کوکر کا ڈھکن بند کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ ڈھکن بند کرنے کی وجہ سے اندر ہی اندر اتنا کتنی آگ یا کتنا پریشر، کتنی بھاپ جمع ہو جاتی ہوگی، اور وہ بھاپ بند ہونے کی وجہ سے جو سخت سے سخت چیز ہے وہ بھی گل جاتی ہے، ہے نا؟ اندازہ ہے آپ لوگوں کو پریشر کوکر کون کون استعمال کرتا ہے؟ میرے خیال سے سب استعمال کرتے ہیں، آج کے دور میں تو اس کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں ہے۔ کرتے ہیں آپ لوگ استعمال کوکر؟ کسی کا بھی جواب نہیں آیا، مطلب نہیں استعمال کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ تو اس سے آپ کبھی بھی پریشر کوکر کو استعمال کرتے، آپ دیکھیں یہی تو غور و فکر ہے اصل میں۔ کبھی بھی جب آپ کچن میں ایون کھانا بناتے ہیں، جب روٹی بھی ڈالتے ہیں، ہمیشہ میں تو اکثر مثال دیتی ہوں کہ جب روٹی ڈالتے ہیں ہم توے پر، اور آپ دیکھیں جب روٹی پھولتی ہے اور ہم اس کو سینکتے ہیں، پہلے زمانے میں کپڑے سے روٹی سینکی جاتی تھی، اب تو ہم چمچے سے سینکتے ہیں، ماڈرن زمانہ آ گیا ہے۔ تو روٹی جب سینکتے ہیں، ہاتھ سے ہی پہلے سینکتے تھے کپڑا ہاتھ میں لے کر، کیونکہ اس سے نرم رہتی تھی روٹی، بتایا جاتا۔ تو غلطی سے روٹی کے جو پھولی ہوئی روٹی میں اگر بیچ میں سے کہیں سوراخ ہو جاتا تو انگلی کو بھاپ لگ جاتی تھی، تو کتنی تکلیف ہوتی تھی، فوراً انگلی اس جگہ کا حصہ سرخ ہو جاتا ہے اور اتنی دیر تک جلن ہوتے رہتی ہے اور چھالا بھی آ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات آگ سے زیادہ بھاپ کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب ہم پریشر کوکر میں جب ڈھکن بند کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اندر کتنی اسٹیم، کتنی بھاپ ہو جاتی ہے، اور وہ بھاپ کی وجہ سے، چونکہ ڈھکن بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ آگ کا ایک تو دباؤ پڑتا ہے، تو وہ چیز جو سخت سے سخت چیز بھی گل جاتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ انسانوں کو ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ ہوگی اور اوپر سے بند کر دی جائے گی، اب امیجن کریے اب آپ کتنی ایک تھر تھراہٹ سے چھوٹ جاتی ہے نا، کہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ ڈالے اس میں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دے اور سب کو نیک ہدایت دے اللہ تعالیٰ، اور سب کو ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے۔ یعنی انسان کی جلد کتنی نازک ہے، آپ سوچیں، امیجن کریں، یعنی ہمارے ہاتھوں کی اسکن، ہمارے چہرے کی اسکن کتنی نازک ہے، ذرا سا ہم دھکا نہیں برداشت کر سکتے، ہم تو بھاپ نہیں برداشت کر سکتے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہم انسان ہیں، ہم سب سے جانے انجانے میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ الرٹ رکھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہوش و حواس میں رکھے کہ ہم اگر غلطی کر بھی رہے تو فوراً ہم کو احساس ہو جائے، ہم اس غلطی سے رک جائیں اور ہم اس آگ سے بچ جائیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہے۔ تو ہم کیا، ہماری خواہش کیا ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی، ہم کیوں بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہم کیوں دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ ہم اسی لیے تو کر رہے ہیں یہ سب کچھ، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لے، کیسی خطرناک وہ آگ ہوگی کہ جو اوپر سے بند کر دی جائے گی، کہاں کوئی جائے پناہ ہوگی، کہاں بھاگے گا انسان، ہر طرف آگ ہی آگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری آنے والی ذریت، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس آگ سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو نیک ہدایت دے، ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے، تاکہ وہ بھی آگ سے بچ جائے انشاءاللہ۔ بہت، یہ جو آخری آیت ہے، بہت آخری دو آیات ہیں جو بہت ڈرا دیتی ہے اور بہت دل کو ایک دھکا سا لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم نہ ہوں وہ لوگ جن کو آگ میں ڈال کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم نے تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، دوسروں کو ذلیل اور رسوا نہیں کرنا چاہیے، تانے اور تشنے نہ دیں کبھی کسی کو، کسی کو ٹونٹ نہ کریں پلیز اللہ کے لیے، اور غیبت نہ کریں کبھی، نہ پیچھے کسی کی برائی کریں نہ سامنے کسی کی برائی کریں، کسی نے دل بھی دکھایا نہ کوئی بات نہیں، درگزر کریے، جانے دیجیے، اللہ کے لیے جانے دیجیے، کیونکہ آگ سے بچنا ہے نا ہم کو۔ تو آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو یہ چند چیزیں اپنانی پڑے گی۔ کیونکہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانے اور پیٹ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. کیسے ڈرا دیتا ہے نا یہ جملہ ہم کو. اللہ نہ کرے کہ ہم وہ لوگ ہوں. اسی لیے ہمیشہ کوئی اچھی بات کیا کریں, ہمیشہ کوئی اچھا ٹاپک نکالیں, کوئی اچھی پازیٹیو تھنکنگ والی بات کریں. کوئی مجلس میں بیٹھے بھی تو کسی تھرڈ پرسن کی برائی ہو رہی ہے تو اس کی کوئی اچھائی بیان کر دیجیے. اور کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی بھی ہے تو بھی کم از کم اس کی برائی نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ بعض اوقات کچھ لوگ بہت زیادہ دل سے اتر جاتے ہیں, بہت تکلیف دیتے ہیں کچھ لوگ. اللہ پر چھوڑ دیں معاملہ, حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ غیبت سے, تانوں سے بچائے رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھے. ہمیشہ ہم کو دعا کرتے رہنی چاہیے. رسول اللہ سب سے زیادہ دعا کرتے تھے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور ہم تین دفعہ روزانہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے کہ جہنم سے بچا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم جہنم سے بچنے والے بنیں, ہم وہ کام کرنے والے بنیں جو اللہ تعالیٰ جس سے ہم سے راضی ہو اور ہمارے لیے وہ فائدے والے کام ہو. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھے, کسی دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں نہ ڈالے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.